السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی غسل کے طریقے کا بیان تھا، جو عام مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر مردوں کے لیے یہ طریقہ ہے، اور عورتوں کے لیے بعض خصوصیات کی بنا پر کچھ اور واجبات بھی ہیں، جس کا ذکر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں: قلت یا رسول اللہ ان امرأة اشد ظفر راسی، میں اپنے سر کی چوٹی کو باندھتی ہوں، کیا جنابت کے غسل کے وقت اس کو کھول لیا کروں؟ وفی روایت، ایک دوسری روایت میں ہے کہ حیض کے بعد کے غسل کے وقت کیا چوٹی کو کھول لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا: لا، نہیں، کھولنا ضروری نہیں ہے. انما یکفی کی ان تحتی علی رأس کی ثلاث حصیات، صرف اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر تین مرتبہ ہتھیلی سے پانی بھر کر کے ڈال لو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں تمام مسائل جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، حج، طہارت کے، وضو کے، غسل کے، عورتوں کے لیے بھی وہی مسائل ہیں، الا یہ کہ خاص مسئلہ کوئی عورتوں کے ساتھ ہو تو اس کا الگ بیان ہوگا. یعنی یہ کہ عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ ہتھیلی مبارک دونوں ہاتھوں کے دھوتے تھے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو دھوتے تھے، پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے، پھر آپ پورے جسم پر پانی ڈالتے تھے، پھر آخر میں وضو کرتے، جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ پیر آخر میں دھوتے تھے، غسل کے بعد تمام جسم میں پانی ڈالنے کے بعد پیر دھوتے تھے. عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، لیکن عورتوں کی چوٹی، اسی طرح اگر کسی اور مرد کی چوٹی ہو، آپ یہ سمجھیں کہ پرانے زمانے میں مرد بھی چوٹی رکھتے تھے، لیکن اس میں علماء کے اور فقہا کے اقوال میں آیا ہے کہ چوٹی مرد اس وقت رکھے جب اس کے پاس داڑھی ہو، اور اگر، وعلیکم السلام، اور اگر داڑھی نہیں ہے یا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، مراہق ہے، تو اس وقت اگر چوٹی رکھتا ہے تو عورتوں سے تشبہ ہوتا ہے. اس وجہ سے مکروہ کہا ہے مردان کے لیے، جو ابھی نو عمر ہیں، داڑھی نہیں نکلی ہے، تو ان کے لیے چوٹی رکھنے کو مکروہ کہا ہے. لیکن اگر داڑھی ہے اس کے ساتھ چوٹی رکھتے ہیں تو شبہ یا اس طرح کی تشبہ کا خطرہ نہیں ہے. تو مرد بھی اگر چوٹی رکھ رہا ہے تو کیا جنابت کے غسل کے وقت اس کو پوری چوٹی کھولنی ہوگی؟ نہیں. انما یکفی کی پیارے رسول نے فرمایا کہ صرف اتنا کافی ہے کہ اپنے سر پر تین مرتبہ ہتھیلی، دونوں ہتھیلی بھر کر کے پانی ڈال لو، پانی ڈال لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی اوپر سے ڈال لیا، نہیں، اس کو ہلانا بھی، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے دونوں ہتھیلیوں میں پانی لے کر کے سر پہ ڈالتے تھے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کے جڑوں میں داخل کرتے تھے. جڑوں میں اگر پہنچ رہا ہے پانی تو چوٹی کے آخر کے حصے میں یا بیچ کے حصے میں جو بدھی ہوئی چوٹی ہوتی ہے یا بٹی ہوئی چوٹی ہوتی ہے، اس میں پانی پہنچنا ضروری نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. یہ مسئلہ ہے غسل جنابت کا. لیکن حید کا لفظ اس حدیث میں تمام علماء نے کہا ہے کہ یہ زائد ہے، بلکہ یہ کہ حیض کے غسل کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو چوٹی کھول کر کے اور اس کو کنگھا کرنے کا حکم دیا ہے. سب سے واضح روایت صحیح مسلم وغیرہ کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اس میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کی نیت سے آئیں، احرام باندھا انہوں نے، راستے میں ان کو حیض کی نوبت آ گئی. اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم باک ہو جاؤ تو اپنی چوٹی کو کھول کر کے اور مشک یعنی کنگھا استعمال کر کے غسل کر کے پھر اس کے بعد احرام باندھ لینا. یہ ہے تفریق حیض اور جنابت کے غسل میں. یعنی چونکہ عورتوں کا حیض لمبا ہوتا ہے, چھ دن سات دن, اس حالت میں ضروری ہے کہ وہ آخر میں جب غسل کرے غسل حیض تو اسی طرح کا حکم نفاس کے بارے میں بھی ہے, غسل نفاس کے بارے میں بھی ہے کہ چوٹی وغیرہ کھول کر کے اچھی طرح صاف کر لے. لیکن غسل جنابت کے بارے میں یہی ہے کہ چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے, البتہ بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچا لے. انی اشد امرات اشد ظفر راسی, اپنے سر کی چوٹی کو باندھتی ہوں. افا ان خود غسل جنابہ, جنابت کے غسل کے وقت اس کو کھول لیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لا انما یکفی کے انتہت علی راس کے ثلاث حصیات. یہی صحیح مسئلہ ہے. لیکن اس کے برعکس حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ حکم دیتے تھے کھولنے کا, جنابت کے غسل کے وقت بھی چوٹی کھولنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ نہیں, عورتیں چوٹی کھول کر کے پھر اس کے بعد اس کو دھوئیں تبھی غسل جنابت مکمل ہوگا. مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ انہ بلغ عائشہ ان ابن عمر کان یأمر النساء اذا اغتسلن ان ينخضن رؤوسهن, کہ حضرت عائشہ کو جب یہ خبر لگی, یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنی چوٹیوں کو کھول لیا کریں, تو کہتی ہیں یا عجب آل ابن عمر, کتنے تعجب کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس کام میں کہ عورتوں کو بال کے کھولنے کا حکم دیتے ہیں. افلا یا مرحنا یا لکھنا روس ہونا, کیوں نہیں یہ کہتے کہ سر کو وہ مڈا لیا کریں. لقد کنت اغتسل انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خود اور پیارے رسول کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کرتی تھی. فما ازید ان افرغ علی راسی ثلاث فراغات, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین چلو پانی یا تین ہتھیلی, دونوں ہتھیلی بھر کر کے تین مرتبہ پانی ڈال لیا کرتی تھی. تو اس روایت سے بھی تاکید ہوتی ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا خود کنت اغتسل انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد, ایک ہی برتن سے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتی تھی, ایک ہی برتن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پیارے رسول جلدی جلدی ہاتھ ڈالتے تھے, میں جلدی جلدی ہاتھ ڈالتی تھی, یہاں تک کہ میں کہتی تھی دالی میرے لیے بھی پانی چھوڑ دو, میرے لیے پانی چھوڑ دو. تو یہ بھی ایک اس میں سنت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے احترام, عورتوں کی عزت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو اتنا آپ نے عزت دی کہ ان کے ساتھ غسل کرنے میں بھی آپ نے کرنے کو بھی آپ نے سنت قرار دیا. یہ بھی ایک چیز ہے عورتوں کے ساتھ لطف کا, عورتوں کے ساتھ ملاطفت کا, عورتوں کے ساتھ نرم مزاجی کا, یہ بھی طریقہ ہے. اور ایک روایت آئی ہے کہ کہتے ہیں, جس میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھنی چاہیے. اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کو نقل کیا ہے, یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھتے تھے, لیکن یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتی تھی. گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ نکلتا ہے کہ غسل ننگا ہو کر کے مرد عورت کو, یا صرف عورت یا صرف مرد ننگے غسل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے یا نہیں, ایک مسئلہ ہے. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ کپڑا پہن کر کے غسل کرے, شرمگاہ پر کم سے کم کپڑا ہو, لیکن جائز ہے کہ آدمی ننگا غسل کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغسل میں, صحیح بخاری میں یہ باب عبادہ ہے, باب الغسل عریانن, ننگے غسل کرنے کا باب, اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کسی گزشتہ نبی کا قصہ کوئی نقل کیا ہے, گزشتہ قوم کی گزشتہ امت کا کوئی حادثہ نقل کیا, تو گویا آپ نے اس کو اپنی شریعت میں داخل کیا. اس سے عام طور پر یہ مسئلہ لیا جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ننگے غسل کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
یہ قوم جیسا کہ آیت میں آیا ہے کہ لمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ وہ کپڑے پہن کر کے غسل کیا کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف کپڑے پہن کر کے غسل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ میں کوئی عیب ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا خوشیہ سوجا ہوا ہے، آدر کا لفظ آیا ہے. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک مرتبہ اکیلے غسل کرنے لگے ننگے، وہاں کوئی نہیں تھا، کپڑے کو پتھر کے اوپر رکھ کر کے سمندر میں دریا میں گھسے ننگے غسل کرنے لگے. اتنے میں اللہ نے معجزاتی طور پر پتھر کو حکم دیا، پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگا. بخاری شریف کی روایت ہے پتھر کپڑے لے کر کے بھاگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دیکھا کہ کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑے، سو بھی حجر ہو سو بھی پتھر، میرا کپڑا کہاں لے کے بھاگے جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے تو. اس کے بعد پکڑا اور جا کر کے پتھر وہاں کھڑا ہوا جہاں لوگوں کا کی بھیڑ لگی ہوئی تھی. سب نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیب نہیں ہے، صرف یہ کہ اپنے احترام اور عزت نفس میں وہ کپڑا پہن کر کے غسل کرتے ہیں. کپڑا اس کے بعد آتا ہے روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی لاٹھی سے مارا اور وہ بلبلا کر کے رونے لگا. روایات میں آتا ہے، اس روایت کی تحقیق نہیں، کہ یہی وہ پتھر تھا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ 12 جو قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے ان کو پانی پینے کے لیے چشمہ جب طلب کیا ان لوگوں نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی پتھر کو مارا اور اسی میں سے 12 چشمے نکلے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے اس سے اخذ کیا ہے کہ آدمی ننگا غسل کر سکتا ہے تنہائی میں، شرط یہ کہ تنہائی ہو، کیونکہ ایک دوسرے کا جب تک محرم نہ ہو، یعنی بیوی محرم نہیں، محرم کا لفظ تو عام ہو جائے گا، لیکن بیوی اور شوہر جب تک ایک دوسرے کے سامنے اگر غسل کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر تیسرا آدمی کوئی ہے بیوی اور شوہر کے رہا تو اس کے سامنے ننگا غسل کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے اور اسی سے عرض کیا گیا ہے کہ ننگے بھی غسل کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں. اس باب میں جو موضوع اور غلط روایتیں آئی ہیں اس کا بھی ذکر علماء نے کیا ہے. ایک روایت میں آیا ہے، وہ بھی ہم نے ادب کی کتابوں کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا، بلاغت میں پڑھا ہے ہم لوگوں نے کہ کبھی کبھی اسم مفعول کو کبھی کبھی قباحت، اس کے نام کی قباحت کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، ذکر نہیں کیا جاتا ہے. اس کی مثال دی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، فما رأیت منہ ولا رأى منی، یعنی میں پیارے رسول کے ساتھ غسل کرتی تھی لیکن کبھی میں نے آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھی نہ آپ نے میری شرمگاہ دیکھی. یہ روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہی نہیں ہے، صرف بلاغت کی کتابوں میں کہ ما رأیت منی ولا رأیت منہ، کیا نہیں دیکھا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ ذہن اس طرف جاتا ہے اور اس کا ذکر کبھی ہے کہ ہم نے آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھی نہ میں آپ نے میری شرمگاہ دیکھی، اس وجہ سے حذف کر دیا اس کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ روایت موضوع اور جھوٹی ہے، صحیح روایت نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت اور آتی ہے جس کا ذکر آتا ہے بلکہ آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، موضوع روایت اس باب میں آئی ہے کہ عورتوں کی شرمگاہ کے دیکھنے سے اندھاپن آتا ہے، یعنی آدمی کو اندھا ہونے کا خطرہ ہے. یہ سب روایتیں جھوٹی اور غلط ہیں. آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مرد اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں. والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ تعالیٰ جہاں کامیاب مسلمانوں اور مومنوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کے ہاں جن کو کامیابی ملے گی ان کے اور اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی یا اپنی لونڈی سے بچاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیوی اور لونڈی کے سامنے شرمگاہ کا بچانا، یعنی یہ کہ اگر ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لیں تو وہ مومن کی شان کے خلاف نہیں ہے یا یہ کہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے. تو بات یہ آئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کرتی تھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بال کی چوٹی یا چوٹی کھولنے کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف تین مرتبہ پانی ڈال لیا کرتی تھی۔ اگر واجب ہوتا تو پیارے رسول دیکھ رہے ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ میں اکیلے غسل کرتی تھی۔ کن تو اغتسل مع رسول اللہ او انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن میں۔ اگر میں اکیلے غسل کرتی تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیارے رسول نے نہ دیکھا ہو، لیکن جب میں پیارے رسول کے سامنے غسل کرتی تھی اور نہیں کھولتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے تقریر کی یا اس کو آپ نے ناپسند نہیں کیا، اس وجہ سے یہ بھی سنت ہوا۔ تو خلاصہ مسئلہ یہ ہوا کہ عورت کو جنابت کے غسل کے وقت یا مرد ہی اگر چوٹی والا ہے، یہ چیز شرعی طور پر جائز بھی ہے، لیکن میں نے جیسے کہ بیان کیا کہ اگر داڑھی والا نہیں ہے تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ مکروہ ہے چوٹی، کیونکہ عورت سے مشابہت کی کا شبہ ہے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو چوٹی والا، تو جنابت کے وقت، جنابت کے غسل کے وقت چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، البتہ بال کی جڑوں میں پانی پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک دقیق مسئلہ یہ بھی اس میں کہ اگر کسی بال میں پانی نہیں پہنچا یا بعض جلد میں پانی نہیں پہنچا تو کیا غسل ناقص رہ گیا؟ نہیں، غسل ناقص نہیں ہوگا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ بال کی جڑوں میں اور چمڑے کے اوپر زیادہ سے زیادہ حد تک پانی پہنچ جائے۔ دوسری ایک روایت، اس روایت کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جس میں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کرتی تھی۔ اس ضمن میں ایک روایت آتی ہے، شاید آگے آئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یغتسل الرجل بفضل المرأتی، مرد عورت کے بچے غسل کے بچے پانی سے غسل نہ کرے۔ مرد عورت کے غسل کے بعد بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اسی طرح عورت بھی مرد کے بچے ہوئے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ ولی اغترفا جمیعاً، ہاں اگر اکٹھا غسل کر رہے ہیں تو دونوں پانی لے کر کے غسل کر لیں۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ جو بھی ہو، لیکن یہ اس نہی کو علماء نے تنزیہ پر، یعنی یہ کہ اچھا ہے نہ کریں، وجہ یہ بن رہی ہے کہ ایک دوسری روایت آئی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے غسل جنابت کیا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے غسل کے بعد جو پانی ٹب میں بچا ہوا تھا، پیارے رسول نے طلب کیا کہ لاؤ میں غسل کروں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس پانی سے جنابت کا غسل کیا ہے، تو پیارے رسول نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی کو جنابت نہیں لگی یا نہیں لگتی ہے، یعنی یہ کہ پانی ناپاک نہیں ہوا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ پیارے رسول نے نہیں تنزیہ کی، یعنی اچھا ہے کہ آدمی مرد کے، عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اچھا ہی ہے، لیکن اگر غسل کر لیا تو وہ پانی پاک ہے۔ یہ ہے دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کا طریقہ۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، وانا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ، کہ میں، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میں مسجد کو حائضہ عورت کے لیے یا جنبی مرد کے لیے جائز نہیں کرتا ہوں، حلال نہیں کہتا ہوں۔ یعنی حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ مسئلہ نکلا کہ آدمی جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت حیض کی حالت میں مسجد نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، اگرچہ کتابوں میں فقہا نے اس کو اسی کو ترجیح دیا ہے، لیکن اسنادی اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کو خود ابن حجر نے کہا ہے کہ اس میں دو راوی ہیں، ایک تو اخلت ابن خلیفہ اور ایک جسرہ بنت دجاجہ، جو حضرت عائشہ سے روایت کرنے والی ہیں، یہ دونوں ضعیف ہیں، اس وجہ سے اس باب میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ مسجد میں حائض کا جانا یا جنبی آدمی کا مسجد میں جانا کسی صحیح روایت جانے کے بارے میں منع کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، علماء نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس حالت میں نہ جائے۔ لیکن طواف کے وقت، جیسے طواف کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو منع کیا مسجد حرام میں آنے سے، تو کس وجہ سے منع کیا؟ جنہوں نے کہا کہ مسجد میں عورت کا جانا حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں عورت کو یا مرد کو جانا جائز نہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے وقت حیض کے وقت طواف سے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ ان کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں, مسجد میں جانے کی وجہ سے نہیں, مسجد میں جانے کو جائز یا ناجائز کہنا اس روایت سے نہیں پتہ چلتا ہے, بلکہ چونکہ طواف نماز ہے, نماز میں جس طرح شرط ہے وضو کی اسی طرح طواف میں, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ان الطواف صلاۃ, طواف جو ہے وہ نماز ہے. الا انہ وبیح فیہ الکلام, فرق اتنا ہے کہ طواف میں بات چیت کو مباح اور جائز کہا گیا ہے یا جائز کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یا کسی حائض عورت کو طواف سے منع کیا ہے. بہرحال مسئلہ مختلف بھی ہے اور علماء نے اختیار کیا ہے اکثر, خاص طور پہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں, اسی طرح امام مالک کے مذہب میں اس باب میں سختی ہے کہ مسجد میں حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتا. ایک صحیح روایت ہے جس سے مسجد میں جانے کی اجازت یا جس سے مسجد میں جانے کا جواز کا بھی پتہ چلتا ہے. نبی کریم, صحیح روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد, دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کوئی ایسی چٹائی تھی یا کوئی ایسا کپڑا تھا جس پر آپ نماز پڑھو, جس کو آپ سجادہ کہیں گے. خمرہ کہتے ہیں چھوٹے بچھونے کو, چاہے وہ چٹائی کی شکل میں ہو یا کپڑے کا ہو یا کسی چیز جسے قالین ہی کا ہو, اس کو خمرہ کہیں گے فصیح زبان میں. ناولین الخمرۃ من المسجد, مسجد سے مجھے لا کر کے دے دو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انی حائض, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کہہ رہے ہیں مسجد سے جا کر کے لے آؤں, میں حیض کی حالت میں ہوں. تو پیارے رسول نے فرمایا ان حیضت کی, تو بے شک تمہارا حیض لیست نہیں ہے فی ید کی, تمہارے ہاتھ میں, ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے, ہاتھ سے جا کر کے اٹھا لو. بہرحال مسئلہ مختلف بھی ہے حدیث کے اعتبار سے, جیسا کہ علماء نے ذکر کیا یہ حدیث اس باب میں کہ حائض یا جنابت والا مرد یا عورت مسجد میں نہیں جا سکتے, اس باب میں روایت صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ الامر علی البراءۃ الاصلیہ, یعنی جب تک کوئی نص کسی چیز میں صحیح طور پر منع کی نہ آئے تو اصل اس میں حلال ہونا ہے, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے سے کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو اصحاب صفہ جو تھے, چبوترے میں جو لوگ رہتے تھے, وہ بھی مسجد ہی میں چبوترا تھا, وہ کہتے ہیں یا مسجد سے باہر رہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں سوتے تھے اور جنابت ہوتی تھی ہم لوگوں کو, تو جا کر کے وضو کر کے آ کے پھر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے غسل کے پہلے. لیکن بہرحال مسئلہ احتیاطی ہے, اختلاف کے وقت احتیاط سے آدمی احتیاط برتے تو زیادہ افضل ہے, کیونکہ بہرحال ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو طبیعت کو بھی گھن آتی ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو, گھوٹو ہو, جنبی آدمی ہو. دیکھیے میں ایک استدلال آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جہاں جنبی آدمی ہو تو فرشتوں کو مسجد میں جانے سے تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس چیز سے آدمی کو تکلیف ہو, فرشتوں کو تکلیف ہو. اس وجہ آپ کو معلوم ہے کہ پیاز کھا کر کے جانے سے یا زوم یعنی لہسن کھا کر کے, کراس کا لفظ بھی آیا ہے, پیارے رسول نے مسجد میں جانے سے منع فرمایا اور آپ نے وجہ اور سبب بیان فرمائی. فإن الملائكة تتأذى, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے, مما يتأذى منه الإنس, جس سے آدمی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے تکلیف کا باعث فرشتوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے. مجبور ہو آدمی تو الگ بات ہے, اس وقت صحابہ کے اعمال یا اس جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ موضوع کر کے آ کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے, ان کے کوئی گھر نہیں تھا, وہی ان کی دنیا تھی پوری اور کہیں جا نہیں سکتے تھے, تو وہ مجبوری پر معمول کیا جا سکتا ہے. بہرحال اگر آپ واضح طور پر پوچھتے ہیں کہ کوئی حدیث اس طرح سے ثابت ہے جس سے منع ہو کہ حائض یا جنبی آدمی مسجد میں نہ جائے, تو علماء نے کہا ہے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہوا تو مسئلہ اپنی اصل جگہ پر یہ رہے گا کہ جس چیز سے منع ثابت نہیں تو حلال ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں بغیر غسل یا جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں عورت نہ جائے.
شیخ صاحب, ایک عورت نے طواف کر لیا اور وہ عمرہ باندھ کے آئی ہوئی ہے اور صفا مروہ میں سے حیض آ گیا تو کیا چھوڑ کے جائے گی؟
صفا مروہ کے بارے میں تو اتفاقی فیصلہ ہے کہ اب تک ابھی آج سے چار پانچ سال پہلے بھی حیض کے بارے علماء بڑے علماء کی جو مجلس اور کمیٹی ہے اس میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ مسجد حرام کے حدود جو اس وقت چاروں طرف ہیں وہ کہاں سے ہیں اور کہاں تک ہیں. کیا یہ لفظ واضح طور پر یہ سوال آیا تھا کیا مسحا سعی کی جگہ بھی مسجد حرام کے حکم ہے؟ تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں وہ مسجد حرام سے اب بھی خالی ہے, دوسری جگہیں جتنی آگے بڑھ جائیں لیکن اگر آپ صفا کے پیچھے بھی مسجد بنا لیں تو اتنا ٹکڑا مسجد حرام سے خالی رکھا جائے, مسجد حرام سے باہر سمجھا جائے گا. یعنی یہ کہ اگر آدمی طہارت کی حالت میں عورت طواف کر رہی ہے طہارت کی حالت میں طواف کے بعد اس کو حیض آ گیا تو بلا شبہ وہ انشاءاللہ اپنے سعی کو اس حالت میں پورا کر سکتی ہے. اسی طرح وضو اگر ٹوٹ گیا, وضو کے بارے میں بھی اختلاف ہے, کہتے ہیں کیا طواف کے لیے وضو شرط ہے؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اکثر علماء نے شرط کیا ہے لیکن اس کے باوجود شرط بتایا ہے وضو کو, لیکن اگر طواف کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تجدید وضو کی ضرورت نہیں ہے, بغیر وضو کے بھی صحیح کر سکتا ہے بلکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی وعنہا رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابتی, کہ ایک ہی برتن میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے, ہمارے اور آپ کے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے تھے. یہاں بھی ایک بہت دقیق مسئلہ ہے, دیکھیے ہمارے اور آپ کے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے تھے. تختلف ایدینا فیہ, جو لوگ کہتے ہیں جیسے شافعیہ کہا یہ ہے کہ عورت کے چھونے سے چاہے اپنی ہی بیوی ہو, سبحان اللہ, آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اپنی لڑکی ہی ہو, تو عورت کے چھونے سے وضو جاتا رہتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وہ طریقہ جو آپ کے غسل کا ہے اس میں آپ وضو فرماتے تھے, اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ لیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم وضو کرتے تھے غسل کرتے تھے ساتھ ساتھ اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے لگتے تھے. تو کیا پیارے رسول کا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں, نہیں ٹوٹتا تھا. اس سے بھی شافعیہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ نہیں, عورت کے چھونے سے شہوت کے ساتھ ہی چھوئے اگر آدمی اور اگر مزی وغیرہ نہ خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. حقیقت یہ ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر کے حضرت عائشہ کو بوسا لیتے تھے اور پھر جا کر کے نماز بھی پڑھ لیتے. دیکھیے شریعت نے عورتوں کو چھوئی موئی نہیں بنایا ہے, جیسا کہ یہودیوں کے یہاں رہا ہے کہ وہ عبادت کے وقت سامنے بھی نہ آئیں اور عورتوں کی عبادت گاہ الگ مردوں کی عبادت گاہ الگ. نہیں, اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ عزت دی اور جیسا کہ فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں کی ہم مثال ہیں, شقائق النساء و شقائق الرجال. تمام احکام اور فطری اور طبعی تقاضے بھی ایک ہی ہیں, اس وجہ سے تقاضا یہ تھا کہ سب کے احکام ایک ہوں, اللہ کی جو خاص اطلاعات یا خاص ان کے احکام ہیں. تو یہاں تختلف ایدینا سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت اور مرد کے ہاتھ کے لگ جانے سے, یا جیسے ایک بہت ہی متشدد آدمی اردن کے تھے, یہاں انہوں نے پوچھا کہا میں طواف کر رہا تھا دور سے بچ بچ کر کے, ذی قعدہ کا مہینہ تھا, بھیڑ کتنی ہوتی ہے تو بدن سے بدن چھل رہا ہوتا ہے, وہ بچ بچ کر کے کہتے ہیں ہزار میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن عورتوں کے ساتھ جسم لگ جاتا تھا, جا کے طواف وضو کرتا پھر آ کر کے طواف شروع کرتا پھر لگ جاتا. کہا بارہ مرتبہ اس طرح کیا, آخر میں ہم نے بغیر نئے وضو کے طواف مکمل کیا, ہمارا طواف صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا اگر تم اپنے کو شافعی یا شافعی مذہب کے ساتھ مخلص ہو تو تمہارا طواف نہیں ہوگا. تو کہتا پھر کیا کریں؟ ہم نے کہا تو یا تو اس سے تنازل کرو, تم یہ کہو کہ نہیں ہم صحیح مسئلہ لیں گے, اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بغیر چھوئے بغیر قصد کے اگر کوئی شخص بری نیت سے نہیں چھو رہا ہے تو انشاءاللہ کسی حالت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اپنی بیوی کو شہوت سے بھی چھو رہا ہے, اگر مزی وغیرہ نہیں نکلی, ریا نہیں نکلی اور کچھ نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. آخر میں اس نے کہا کہ بات صحیح ہے. اب یہاں معلوم ہوا کہ مسائل جو ہیں قرآن حدیث کے زیادہ ہی آسان ہیں, انہوں نے اعتراف کیا. اردن کے تھے, بہت پکے شافعیت پر بہت ہی باہر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شارۃ جنابۃ فاغسل الشارۃ وانق البشرۃ, رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول فرماتے ہیں ان بے شک تحت کل شارۃ ہر بال کے نیچے تحت تحت فوق تحت ان تحت کل اشارت ہر بال کے نیچے جنابت لگتی ہے جنابت ہوتی ہے فغسل الشارا تو ہر بال کو دھو لو وانف البشرا اور چمڑے کو اوپر کے جلد کو صاف کر لو انقاء کے معنی زیادہ زیادہ صاف کرنا یہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بال بھی رہ گیا اور پانی نہیں پہنچا اور آپ نے نہیں دھویا تو اس کا مطلب ہے کہ غسل نہیں ہوگا نہیں اصل بات یہ ہے کہ رواہ ابو داؤد اور ترمذی افاہو ابو داؤد اور ترمذی نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے لیکن خود ان دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اور ضعیف ہونے کا سبب علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جو بہت ہی کمزور حافظ ہے کہتے ہیں منکر الحدیث بہرحال یہ حدیث پیار رسول سے ثابت نہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ نہیں جب تک ہر بال کے نیچے یا ہر بال کے جڑ پہ پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں مکمل ہوگا یہ کہنا صحیح نہیں ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں اصل میں ایک چیز ایک تجربے کی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کا نام رکھا ہے بلوغ المرام مقصد کو پہنچنا من ادلۃ الاحکام احکام عملیات کے دلیلوں کے لیے تو بہت سے مذاہب میں اس قسم کی روایتیں نقل کر کے اور حکم کو بیان کیا گیا کہ نہیں بغیر ہر ایک بال کو دھوئے غسل کامل نہیں ہوتا ہے اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہی ہو